الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو آپ سے کل ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا موضوع معاد ہوگا، اور اس کے اوپر ہم کچھ دن آپ کے ساتھ بات کریں گے. اس کی اہمیت کا آپ کو کل کوشش کی کہ خود بھی نفس کو بھی اور آپ کو بھی اس کا احساس ہو جائے کہ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں جان بوجھ کر، گناہوں کا جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ بنتی ہے کہ ہمارا ایمان روز محشر، معاد یا قیامت کے اندر ضعیف ہے. اگر ہمارا یقین روز محشر میں، معاد میں، قیامت میں قوی ہو جائے تو کبھی بھی انسان جان بوجھ کر گناہ نہیں کرے گا، اور جب تک انسان یہ گناہ کر رہا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کے اندر اضافہ کرے، قرآن سے، اجماع سے، عقل سے، احادیث سے استفادہ کر کے اپنے یقین کو بلند کرے. آپ سے عرض کیا تھا کہ اصول دین کے اندر تقلید حرام ہے، یعنی آپ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر ماں باپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک معاد ہے، ایک دن آپ کو اٹھنا ہے، ایک دن آپ کو لوٹنا ہے، ایک دن قیامت آئے گی، یہ تمام کی تمام دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اگر اسی بات کے اوپر آپ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں اور اب تک بھی اگر اسی بات کے اندر ہیں، تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے قبر کے اندر، جب ملائکہ ہم سے سوال کریں گے، اس وقت ہم ان کے سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے یقین کے اندر اضافہ ہو، اور جو ائمہ علیہم السلام کی طرف سے ہمیں احادیث ملی ہیں، یا جو رہنمائی ہمیں علماء سے مل سکتی ہے، یا وہ رہنمائی جو کتابوں سے مل سکتی ہے، یا وہ رہنمائی جو قرآن سے، اس کی تفسیر سے مل سکتی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر اجتہاد کرے. اجتہاد جوہد سے ہے، جوہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، جوہد یعنی سٹرگل، اجتہاد یعنی جس چیز میں سٹرگل کی جائے، مجتہد یعنی وہ شخص جو کہ سٹرگل، جوہد کرتا ہے. اب خدا نے ہمیں جو اس دنیا میں ڈالا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم 60-70-80 سال کی زندگی آئی ٹی کا ایک مجتہد بن کے اس دنیا سے چلے جائیں، یا ہم میڈیسن کے اندر اجتہاد کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، یا ہم کسی اور بھی شعبہ، جو بھی آپ کا شعبہ ہے، اس کے اندر آپ نے بالآخرے کوشش کی ہے، اجتہاد کیا ہے، آپ نے 20-25-30 سال لگائیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ اسکول کا 8 سال تو ایلیمنٹری میں گزر جاتے ہیں، گریڈ 8 تک، اس کے بعد تقریباً ہائی اسکول میں اور 2 یا 3 سال اور گزر جاتے ہیں، تو یہ تقریباً کتنے ہو گئے، 3 اور 8 11، چلیں 12 سال آپ رکھ لیں ہائی اسکول کے لیے. اس کے بعد 4 سے 5 سال انسان اور پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کرتا ہے، تو 22-23 سال جو ہیں اس کے، اور اگر اس کے بعد وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا اپنے اپ گریڈ کر رہا ہے، تو 25-26 سال جو ہے زندگی کے اس نے ایک اجتہاد میں گزار دیا، یعنی ایک صاحب نظر بننے کے لیے گزار دیا، یعنی ایک اس شعبے کے اندر اس سطح تک پہنچ گیا جہاں پہ لوگ دوسرے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی دوسرے اس کی تقلید کرتے ہیں. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کی تقلید کریں، یعنی ڈاکٹر جو آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے آپ اس کی تقلید کرتے ہیں، جو اس نے پرسکرپشن لکھ دی اسی پرسکرپشن کو آپ لیں گے اور اسی کو کھائیں گے. یا آپ ایک مکینک ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، گاڑی اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اور جو وہ کہتا ہے اس کی بات مان کے آرام سے گاڑی کو ٹھیک کروا لیتے ہیں. یا لوئر ہے، اس کے پاس آپ جاتے ہیں، لوئر سے کوئی ایڈوائس لیتے ہیں، جو ایڈوائس وہ دے دیتا ہے آپ اس کو مان جاتے ہیں، حتیٰ لوگ اپنی زندگی اور موت کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. جو کرمنل لوئرز ہوتے ہیں، زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں دی ہوتی ہے کہ بھائی اگر وہ شخص اپنی کمپیٹنسی سے، اپنی اس کوشش کی بنا پہ، اپنے علم کی بنا پہ، اپنی اس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو اس کے پاس لا کی ہے، کہ اگر وہ جیت جائے گا تو انسان بچ جائے گا، اگر ہار جائے گا تو انسان، حتیٰ جو انسنٹ لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے. ابھی آپ جائیں جیلوں کے اندر، آپ کو 70-80 فیصد لوگ جو جیلوں کے اندر اس وقت ابھی امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ بیچارے انسنٹ ہیں، لیکن جس سسٹم سے وہ گزرے اس سسٹم کے اندر کسی نے انسینٹی کلیم کر لی، کسی نے دوسرے سے کہا کہ نہیں یہ میرا قصور نہیں تھا، نیگلیجنس ہو گئی کسی اور وجہ سے، ایک انسنٹ شخص جو ہے وہ اب جیل کے اندر بیٹھا، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے ایک تقلید کی کسی شخص کی، اور اس تقلید کی بنا پہ اس شخص کے جس طرح سے کمپیٹنسی تھی اس حوالے سے اس کی زندگی یا تو جیل میں گزرے گی یا باہر گزرے گی۔ یعنی اگر آپ انسانیت کو اٹھا کے دیکھیں تو ہر شعبے میں انسان اجتہاد کرتا ہے، 25-26-27-28 سال اپنی زندگی کے لگاتا ہے۔ تو یہ دین کے معاملے میں کیوں ہمیں اتنی سستی ہے؟ دین کے معاملے میں کیوں نہیں ہم اصول دین، جہاں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ تقلید نہیں کر سکتے، حرام ہے، ہم کیوں نہیں اس کے اندر اجتہاد کرتے؟ اگر ابھی آپ سے کہا جائے یہاں پہ امبار لگا دیں ان تمام کتابوں کا جو کہ آپ نے اپنے پروفیشن میں پڑھی ہیں، یعنی جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، حتیٰ یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں، ان سے بھی کہیں کہ آپ نے جتنی کتابیں اپنے ہائی اسکول میں یا اپنے ایلیمنٹری اسکول میں یا اپنی یونیورسٹی میں پڑھی ہیں ان تمام کی تمام کتابوں کو یہاں پہ امبار لگا دیں، تو یہ پورا مسلح جو ہے وہ شاید کتابوں سے بھر جائے، یعنی اس میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ چھتوں تک کتابیں جا رہی ہوں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے آپ نے وہ کتابیں جو پڑھی ہیں اس کا امبار لگائیں، تو پھر کیسے؟ یعنی اگر آپ سے حتیٰ اتنا کوئی پوچھ لیتا ہے کہ دین کے حوالے سے آپ نے جو کتابیں پڑھی اس کی فہرست بتا دیں، اور انسان سوچنے پڑ جائے اور 10-15 منٹ کے بعد اسے ایک کتاب کا بھی نام یاد نہ آئے، تو آیا انسانیت جس مقصد کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا تھا آیا اس جگہ تک پہنچ گئی؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نبی کے لیے کریٹ ہوتا تھا، جب نبی آ کے کہتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، یہ اس کا پیغام ہے، سب سے پہلے جو لوگوں نے آبجیکشن دی اور ہر قوم نے آبجیکشن دی وہ یہ تھا کہ تم ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو ہمارے ابا و اجداد نہیں کرتے آئے، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے ابا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور تمہارے دین کو اپنا لیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اسی دین پہ باقی رہیں گے جو ہمارے ابا و اجداد کا دین ہے۔ اور یہ آبجیکشن اگر ہم خود بھی اگر دیکھیں تو اگر کوئی شخص آ کے ہمیں یہ بتا دے کہ اصول دین کے اندر آپ کو اجتہاد کرنا ہے، یعنی 20-30-40 سال آپ کو اپنی زندگی کے لگانے تھے، 60-70 سال خدا کی اطاعت اور وہ سیر و سلوک کے درجات کو حاصل کر کے ایک فقی، ایک عارف باللہ فی اللہ آپ کو بننا تھا، تو آپ اس شخص سے یہ کہیں گے کہ یہ جو دین آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہمارے ابا و اجداد کا دین نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، انہوں نے تو کوئی اجتہاد نہیں کیا اصول دین کے اندر، ہم نے اپنے دادا کو دیکھا، انہوں نے کوئی اجتہاد نہیں کیا اصول دین کے اندر، یعنی انہوں نے بھی اگر ان سے کوئی کہہ دیتا تھا کہ بتاؤ خدا کتنے ہیں تو وہ کہہ دیتے ایک ہے، اگر کوئی دلیل پوچھ لیتا تھا کہ خدا ایک کیوں ہیں، یعنی بچے چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں سے پوچھتے ہیں بھائی خدا ایک کیوں ہیں، خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے، ماں باپ سے ہو سکتا ہے آپ نے بھی پوچھا ہو، ہو سکتا ہے آپ کے بچے پوچھتے ہیں، یہاں پہ آ کے کچھ زیادہ پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو یعنی جب ہم بڑے ہو رہے تھے اگر پوچھ لیتے خدا نہ خواستہ کہ خدا کتنے ہیں یا کیوں دو ہیں تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے تم سوال پوچھ رہے ہو، یہاں پہ آ کے بچے پوچھتے ہیں ماں باپ کے پاس جواب نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو مدرسہ میں ڈال دیتے ہیں، سنڈے مدرسہ میں ڈال دیتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ 2 گھنٹے بچے پڑھتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے کتابیں رکھی ہوتی ہیں گھر میں آ کے وہیں پھینک دیتے ہیں، ہفتے کے بعد وہیں سے اٹھا کے تو وہ واپس سنڈے مدرسہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب اگر اسی نہج پہ ہم چلتے رہے، اگر ہم اسی رستے پہ چلتے رہے، اگر ہم نے دین کو اسی طرح سے لے لیا، تو آپ یقین کریں کہ اگر اصول دین ہمارے مضبوط نہیں ہوتے ہمیں تو نہ فقہ کا پتہ لگے گا، نہ ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ جو امام حسین صاحب السلام نے قربانی دی ہے، نہ یہ جو انہوں نے قربانی دی ہم اس کو کبھی درک کر سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے وہ تقریباً 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، 6 بلین یا 6.5 یا جو بھی اس وقت پاپولیشن ہے، اس میں سے ایک بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. اب یہ جو ایک بلین سے زیادہ مسلمان ہیں, آپ کے خیال میں کتنے لوگ آبائی دین پر ہیں اور کتنے لوگ اجتہاد کیے ہوئے ہیں؟ یعنی فقہ کے اندر جس کے اندر اجتہاد آپ اگر نہ کرنا چاہیں آپ کسی کی تقلید کر سکتے ہیں, صحیح؟ فقہ میں یہ ہے کہ اگر آپ خود مجتہد نہیں ہیں, آپ نے خود 40-50 سال نہیں پڑھا, تو آپ کسی کی تقلید کر لیں. اب ہمارے پاس مجتہدین کی ماشاءاللہ مراجع کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہ کچھ جو ہیں وہ مشہور ہیں, باقی اگر آپ دیکھیں تو رسالہ اگر آپ لینا چاہیں ایران کے اندر جائیں, آپ کو 150 سے زیادہ رسالے مل جائیں گے. یعنی کیا کہ 150 تقریباً مراجع جو ہیں وہ ایران کے اندر ہیں, صحیح. اگر آپ نجف میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ایک اچھی تعداد جو ہے وہ مراجع کی مل جائے گی, کیونکہ اجتہاد کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہے, پچھلے 1200 سال سے کھلا ہے, صحیح. تو ان 1200 سال میں بہت سارے مجتہدین گزرے ہیں. اگر ابھی آپ یہ بھی کہہ لیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 300 ملین لوگوں میں سے, سنتے جائیں ذرا, یہ کبھی شاید آپ نے اس طرح سے دماغ میں اس کو 2 + 2 = 4 نہیں کیا ہوگا. اگر 300 ملین شیعہ ہیں اور ان 300 ملین میں سے صرف 300 مجتہد فقہ کے اندر ہیں, مثال دے رہا ہوں آپ کو, 300 ملین شیعہ ہیں لیکن ان 300 ملین میں سے 300 مراجع ہیں, مجتہدین ہیں, جنہوں نے فقہ کے اندر اجتہاد کیا ہے. باقی لوگ کیا؟ یعنی یہ جو اجتہاد کا دروازہ ہے تینوں اصول دین میں, فروع دین میں اور اخلاق کے اندر کھلا ہے. 300 ملین میں سے صرف 300 نے جو ہے وہ اجتہاد کیا, باقی کے کیا؟ آیا باقی کے مقلدین ہیں؟ فقہ میں یہی ہے, یا تو مجتہد ہوں یا مقلد ہوں. تو یہ جو 300 مجتہدین ہیں, آیا باقی کے 300 ملین شیعہ مقلدین ہیں؟ ایسا نہیں ہے. 300 ملین شیعہ جو ہیں وہ سب کے سب مقلدین ان 300 مراجع کے نہیں ہیں, حتیٰ ہم اس فقہ کے اندر تقلید کرنے کے اوپر راضی نہیں ہیں, جہاں پہ آپ کو خود مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کسی کی تقلید کر سکتے ہیں. تو وہ اصول دین اور فروع دین جہاں پہ اجتہاد لازمی ہے, اگر ہم ابھی تقلید کے دروازے سے نہیں گزر سک رہے تو اجتہاد کا تو بہت دور ہے. ابھی اگر لوگوں کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلیں ایک مجتہد کے فقہ کے اندر تقلید کر لیں, تو کہتے جی تقلید کیا چیز ہوتی ہے. اگر اسے پوچھیں کہ آپ ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں, ڈاکٹر جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں, ہاں جی کرتے ہیں. دین کے معاملے میں کس طرح؟ دین کے معاملے میں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے. نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے امی ابو نے ہمیں سکھا دیے. روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ ویسے جیسے امی ابو نے سکھا دیا. حج پہ کیسے جاتے ہیں؟ حج کی تو جی استطاعت ہی نہیں ہوتی, تو ہم تو حج پہ, ہم تو غریب فقیر لوگ ہیں, ہمارے پاس تو حج کے پیسے نہیں, ہم تو حج پہ بھی نہیں جاتے. باقی کیا آپ پوچھ لیں فروع دین کے حوالے سے کہ آپ خمس نکالتے نہیں نکالتے, وہ خمس کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر خمس نکالتے بھی ہیں تو وہ کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے امی ابو نے بتا دیا. تو در حقیقت میں وہ تقلید کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے آبا و اجداد کی. آبا و اجداد کی تقلید دین کے معاملے کے اندر اسلام میں حرام ہے. آپ کو اگر کسی کی تقلید کرنی ہے تو وہ اجتہاد مجتہد ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ کے ابو نے اجتہاد کیا, وہ مرجع ہیں اور مرجع کی حیثیت سے آپ ان کی تقلید میں ہیں فروع دین کی, تو بسم اللہ خیر ہے. لیکن اگر وہ خود مرجع نہیں ہے تو آپ ان سے وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, حج کا طریقہ, خمس کا طریقہ نہیں لے سکتے. آبا دین یعنی آبا کا جو دین ہے وہ اسلام کے اندر قبول نہیں ہے, کیونکہ اس طرح سے پھر دیکھیں خدا کے عدل میں بے انصافی ہو جاتی ہے نا. اب خدا نے کسی کو کرسچن کے گھر میں پیدا کر دیا, وہ بھی اپنے آبائی دین پہ چلتا رہا اور آخرت کے اندر روزے معاشر میں اسے جہنم میں بھیج دیا. ساتھ ہیں میرے؟ کرسچن کے اندر وہ پیدا ہو گیا، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، وہ بڑا ہوا، خدا نے اس کو روز معاشر میں جہنم میں بھیج دیا۔ اسی طرح سے ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، وہ اپنے ابا و اجداد کے دین پہ رہا، ہندو ہی بڑا ہوا، ہندو بڑا ہوا، روز معاشر میں کھڑا ہوا، خدا نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ ایک شخص اتفاق سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، ابا و اجداد کے دین پہ چلتا رہتا ہے، روز معاشر آتا ہے، اس کو جنت میں بھیج دے۔ اب وہ ہندو اور کرسچن کیا یہ آبجیکٹ نہیں کر سکتے، خدا ہے تیرا انصاف کدھر گیا؟ خدا ہے تو عادل ہے، تو عدل اور انصاف کے ساتھ تو خالق ہے، سب کا تو نے بنایا ہے، تو حکیم ہے، تو علیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو حکمت رکھتا ہے، یہ کہاں کی عدالت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس شخص کو جہنم میں بھیج رہا ہے، اس شخص کو جنت میں بھیج رہا ہے، مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے؟ یعنی اگر مجھ کو بھی تو مسلمان گھر میں پیدا کر دیتا تو میں بھی آج جنت میں جا رہا ہوتا، یہ میرا نہیں ہے قصور کہ تو نے مجھے ہندو کے گھر میں پیدا کیا۔ ابا و اجداد کے دین کے اوپر اگر کوئی اپنی زندگی گزار لے، چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، روز معاشر میں اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنے دین کے اندر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور یہ بات نہیں دیکھی کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، روز معاشر میں وہ مشکوک ہے اس کی کہ وہ کہاں پہ جائے گا۔ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر جو شخص ان لوگوں کے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں جو کرسچن اور جو ہیں اور ہندو ہیں، وہ سب کے سب فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، ساتھ ہے میرے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام لے کر آتے ہیں، یعنی وہ تمام کے تمام تمایل جو کہ اسلام کے اندر ہیں ان تمایلات کو ساتھ لے کر آتے ہیں، یعنی دے برنگ آل آف دی انکلینیشنز دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ٹورڈز اسلام، ٹورڈز پرفیکشن، دے آر بورن ود دیٹ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ is saying that I create human beings on the same inclinations as myself، میں لوگوں کو اپنی فطرت پہ پیدا کرتا ہوں، یعنی اپنی فطرت کیا، یعنی میری تمام کے تمام جو تمایلات ہیں، جو انکلینیشن ہیں، وہ میں اس انسان کو دیتا ہوں۔ یعنی کیا، یعنی ہر شخص یہ انکلینیشن رکھتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے، ہر شخص یہ انکلینیشن رکھتا ہے کہ عدالت اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز ہے، ہر شخص یہ انکلینیشن رکھتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا اچھی چیز ہے، دوسروں پہ ظلم کرنا بری چیز ہے، ہر شخص یہ انکلینیشن رکھتا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ یعنی آپ انسانیت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ انسان نے کسی نہ کسی چیز کو خدا کہا ہے، پوری کی پوری دنیا کے تمام خطوں کو دیکھ لیں، تمام کے تمام ممالک کو دیکھ لیں، کسی نہ کسی چیز کو اس نے خدا ضرور کہا، بشک وہ آگ کو کہے، بشک وہ درخت کو کہے، بشک وہ گائے کو کہے، بشک وہ سورج کو کہے، کسی نہ کسی چیز کو، بشک وہ بت کو کہے، اس نے کسی نہ کسی چیز کو خدا کہا ہے۔ یہ اس کی فطرت کے اندر ہے کہ کوئی تمہارا خالق ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ کسی اور نے تمہیں خلق کیا ہے، اور ہر شخص یہ کہے گا پوری دنیا کے اندر کہ میں نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا۔ اگر میں نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا تو اس کا ذہن ہے کہ وہ کہے گا کہ تمہارا پھر کوئی خالق ہے، اگر تمہارا کوئی خالق ہے تو اس کو ڈھونڈو، وہ جانو کہ وہ کون ہے۔ یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر ہے، یعنی کیا، یعنی اگر کوئی شخص آپ کے لیے اچھا کام کرتا ہے تو یہ آپ کی فطرت کے اندر ہے کہ آپ کہتے ہیں تمہارا کیا شکریہ، یعنی شکر اور اوبلیگیٹ ہونا، شکریہ کرنا، اس احساس کو اندر لے کر آنا، یہ ہر شخص کے اندر ہے، وہ دین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کی فطرت کے اندر ہے۔ اور یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا ہے، ہر کلچر اس بات پہ یقین، آپ دیکھ لیں پیگنز کو دیکھ لیں، آپ یہ جو پیرامڈز وغیرہ ہیں یہ, یعنی مصر کے اندر یہ فرعون اور یہ سارے لوگوں کو دیکھ لیں, حالانکہ خود کہہ رہا ہے نا ربک مولا اعلی, فرعون خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, لیکن اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے کہیں جانا ہے, خود شرک کر رہا ہے, دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں کیونکہ میرے پاس زندگی اور موت میرے ہاتھ میں. پرزنر تھا اس کو موت کی سزا ہوئی تھی, کہتے اس کو چھوڑ دے, ایک انسنٹ تھا اس کو گلا کاٹ دیا. دیکھو وہی جو آج کل کے فرعون بھی کہتے ہیں کہ آئیدر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. اسی معاملے میں وہ بنتے ہیں نا کہ ہمارے پاس قوت ہے, ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم جس کو مارنا چاہیں ہم اس کو مار سکتے ہیں, اور جس کو زندہ رکھنا چاہیں اس کو ہم زندہ رکھ سکتے ہیں. لیکن آج کا فرعون بھی جانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. کل کا فرعون بھی یہ جانتا تھا, یہ جو ممیفیکیشن کر کے اس کے بعد انہوں نے اس کے آلہ اور آزار یعنی اس کی چیزیں, تلوار یہ وہ گھوڑے, کئی لوگ پھل رکھ دیتے تھے, کئی لوگ عورتوں کو ساتھ میں دفن کرتے. کیوں کہتے تھے؟ اس کے بعد ایک آفٹر لائف ہے, اس کے اندر اس کو اس چیزوں کی ضرورت پڑے گی. یعنی معاد بھی جو ہے وہ بھی ایک فطری چیز ہے, ہر شخص کے دل کے اندر یہ بات ہے. حتیٰ جو ایتھیسٹ ہے وہ بھی یہ بلیف رکھتا ہے کہ موت کے بعد کوئی چیز ہے, کہتا وہ یہ ہے زبان سے کہ بس یہی ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ بس یہی ہے, 50-60 سال 70 سال زندگی کی اور یہ پوری کی پوری کائنات جو خدا نے خلق کی, آیا ابس خلق کی کہ لوگ آئیں 60-70 سال کے بعد ہیچ ہو جائیں. اگر 60-70 سال کے بعد ہیچ ہی ہونا ہے تو کیا فائدہ ہے تمہارا بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسہ لانے کے؟ اگر 60-70 سال کے بعد ہیچ ہی ہونا ہے تو کیا فائدہ ہے شادی کرنے کا؟ کیا فائدہ ہے بچے؟ کیا فائدہ ہے ان سب چیزوں کا؟ اگر تم نے ختم ہی ہو جانا ہے تو یہ غرائز, یہ تمہارے مقاصد, یہ سب امیدیں, یہ کس لیے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہم جن کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ فطری چیزیں آپ کے تمام سب لوگوں کے اندر یہ انکلینیشن آلریڈی ہیں. آپ کو بس کیا کرنا ہے کہ وہ جو قرآن ہے اس کے حوالے سے جو اجماع یعنی جو فقہا نے ہمیں فتاوی یا جو بحثیں کی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے یا عقل کے حوالے سے یا احادیث کے حوالے سے ہمیں کچھ جمعوری کرنی ہے. ہمارے پاس عقلی دلائل ہونے چاہیے, قرآن کی آیات ہونی چاہیے, ہمارے پاس احادیث ہونی چاہیے اور ہمارے پاس ریفرنسز ہونے چاہیے باقی کے علماء کے. اور یہ ایسا نہ سمجھے کہ امام آ کے آپ سے پوچھیں گے نہیں. بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے امام سے ملاقات کی. ایک شخص کا واقعہ یاد آ رہا ہے, اس نے امام سے ملاقات کی, امام نے اسے پوچھا توحید کے بارے میں مجھے دلائل دو. وہ شخص کچھ دلائل دیتا ہے امام کو, یہ میں توحید کے حوالے سے میرے پاس یہ دلائل ہیں. امام اس کے دلائل سن کے کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری توحید ٹھیک ہے, اس کے بعد کہا نبوت کے اوپر دلائل دو کہ نبی کیوں ہونا چاہیے, نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اس شخص نے پھر نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل دیے. اس کے بعد امام نے کہا ٹھیک ہے تمہاری نبوت ٹھیک ہے, اس کے بعد پوچھا امامت کے حوالے سے دلائل دو. اس نے کچھ دلیلیں پیش کی, امام نے کہا ٹھیک ہے تمہاری امامت, تمہارے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہے. اصول دین سارا پوچھا, آیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوں گے؟ امام آئیں گے اور ہم ان کے بس پیچھے اور ختم, تلوار ہاتھ میں چلیں جی لڑتے ہیں جدھر آپ کہیں گے لڑیں گے. ہے اتنا آسان ہوگا؟ امام کے آنے کا, ان کے ظہور, ان کے تمام کے تمام جو مقدمات اور بعد میں سب کی سب جو چیزیں آئیں گی وہ اسی طرح سے ہیں جیسے رسول نے اپنی انقلاب کو, اپنی رسالت کو شروع کیا تھا. سیم ہے. انہوں نے جب علنی طور پہ آ کے لوگوں سے کہا تم مجھے امین اور صادق سمجھتے ہو, سب نے کام سمجھتے ہیں, اس کے بعد رسول نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ کہہ دو کہ کوئی اور خدا لائق عبادت اور پرستش اور پیار نہیں ہے, محبت نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور تم فلاح پا جاؤ گے. یہ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی بنتا ہے. یہ بھی اب اس کے اوپر ہم بحث کر چکے ہیں, آپ کو یاد ہے الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، آپ کے یہ کلمے کا معنی پوچھ رہے ہیں. الہ، الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، الہ لا الہ الا اللہ، الہ خدا نہ کرے امام آ کے ہم سے سوال پوچھ لیں، اللہ نہ کرے ایسا کہ خدا نہ کرے کہ امام آ کے پوچھ لیں لا الہ الا اللہ. چلیں اس کلمے کا معنی بتا دیں، چھوڑیں الہ کو. دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ. تو الہ کا معنی ہوتا ہے خدا کے، الہ کا معنی ہے خدا کے. لا کوئی نہیں، الہ خدا، الا صرف اللہ، لا الہ الا اللہ. الہ کا معنی ہوتا ہے خدا کے. خدا کوئی کسی کو کیوں کہتا ہے؟ خدا کوئی کسی کو اس لیے کہتا ہے کہ اس کو وہ لائق عبادت، محبت اور اطاعت سمجھتا ہے. اگر کوئی کسی کو لائق عبادت، محبت اور اطاعت نہ سمجھے اس کو وہ الہ نہیں کہتا. یعنی اگر کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا ہے، یا خدا کا بیٹا معاذ اللہ مانا ہے، یا معاذ اللہ خدا مانا ہے، تو وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے لائق عبادت، اطاعت اور محبت مانا ہے. اگر ہم اس کو لائق محبت، اطاعت اور عبادت نہ سمجھتے تو ہم اس کو الہ نہ کہتے. اگر کوئی ہندو جو ہے وہ کہتا ہے کہ گائے جو ہے وہ میرا خدا ہے یا میری خدا ہے، وہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گائے ہے یہ میرے لائق عبادت، محبت اور اطاعت ہے. صحیح؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی اور چیز، کوئی اور خدا، کوئی اور چیز لائق عبادت، اطاعت اور محبت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم ہر چیز کو لائق محبت، اطاعت اور عبادت سمجھ لیتے ہیں سوائے اللہ کے. یعنی ہمارے لیے ہمارا کلچر بھی لائق اطاعت، محبت اور عبادت ہے. ہمارے لیے ہمارے بچے بھی لائق اطاعت، محبت اور عبادت ہے. ہمارے لیے بیوی بھی لائق اطاعت، محبت اور عبادت ہے. ہمارے لیے جاب بھی لائق اطاعت، محبت اور عبادت ہے. ہمارے لیے اپنی شہوات بھی لائق اطاعت، محبت اور عبادت ہے. ہمارے لیے ہر ایک چیز لائق عبادت، محبت اور اطاعت ہو جاتی ہے لیکن سوائے خدا کے. کسی سے پوچھیں حجاب کیوں نہیں کر رہے، کسی سے پوچھیں، کسی عورت سے پوچھیں آپ حجاب کیوں نہیں کرتی، میرا دل نہیں چاہتا. آپ کے دل کی اطاعت لا الہ الا اللہ کے مخالف ہے. آپ کا یہ کہنا لا الہ الا اللہ پھر جھوٹا ہے. اگر دل کی اطاعت سے آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے، یہ آپ کا دل نہیں چاہتا، یہ آپ کا دل اس بات پہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ حجاب نہ پہنے، تو یہ جو آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے یہ جھوٹا کہا ہے. کیونکہ آپ کا دل لائق محبت، اطاعت اور عبادت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ سوائے خدا کے اور کوئی لائق اطاعت، محبت اور صرف خدا ہے. آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا دل نہیں چاہتا. دل کی اطاعت کریں، دل سے محبت ہے تو اطاعت کریں، دل کی عبادت کریں، اس لیے آپ نماز نہیں پڑھتے. اور یہ وعدہ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان، کہ اے بنی آدم ہم نے آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ آپ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، کوئی پوچھ لے آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، یا میں خدا کی عبادت کرتی ہوں. اگر خدا کی عبادت کرتے ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ نماز نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا کی عبادت میں نہیں بلکہ اس وعدے کی خلافی کر رہے ہیں جو خدا نے تمام بنی آدم سے لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. یعنی جب نماز نہیں پڑھی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب نماز نہیں پڑھی آیا آپ نے کسی کی عبادت نہیں کی؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی آیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کسی کی عبادت نہیں کی؟ نہیں. آپ نے یہ جو کہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی آپ نے خدا کی عبادت نہیں کی لیکن شیطان کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے حجاب نہیں پہننا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خدا کی عبادت, ہاں حجاب نہیں پہنا یعنی خدا کی عبادت نہیں کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے عبودیت نہیں کی. آپ نے عبودیت پھر بھی کی اور وہ کس کی ہے؟ شیطان کی. ایک مسلمان جب روزے معاشر میں کھڑا ہو اور ملائکہ اس کو پکاریں گے کافر, وہ کہے گا کہ یہ کیا مسئلہ بھائی, میں تو کہتا ہے تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, آج کے دن تو مجھے کہہ رہے ہو کافر. وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ آپ تھے تو کہتے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تھے لیکن کام آپ کے کوئی اس شہادت کے مطابق نہیں ہوتے تھے, اور آج کے دن جو آپ روزے معاشر میں کھڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو اسی طرح سے پکاریں گے جیسے آپ ہیں. آپ کے پاس اس وقت ٹائم تھا, اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ خدایا ہمیں واپس پلٹا دے, ہمیں واپس پلٹا دے, ہم تیری اطاعت کریں گے, تجھے ہی لائق محبت سمجھیں گے, تیری ہی عبادت کریں گے, پرستش کریں گے, ہمیں واپس لوٹا دیں. خدا کیا کہے گا واپس؟ مثلاً اگر کہیں کہ خدایا چلیں اس میں کوئی بڑی کوئی بگ ڈیل تو نہیں ہے نا, ہمیں واپس پلٹا دیں, یہ ساری کائنات پھر خلق کر دے, ساتھ ہے میرے. اس وقت پلٹانے کا مطلب کیا ہے کہ خدا یہ جو قیامت میں سوٹ پھونکا گیا اور پوری کی پوری کائنات, پوری کی پوری گیلیکسیز, پوری کے پورے ستارے, پورا کا پورا سورج چاند زمین آسمان تمام کا تمام جو تو ختم کر چکا ہے اس کو دوبارہ خلق کر دے تاکہ ہم پلٹ جائیں. ابھی کوئی آسان بات ہے؟ یہ آیا ریزن اتنی بڑی بنتی ہے کہ جناب آپ کو دوبارہ چانس دیتے ہیں دوبارہ سب کا سب خلق کر دیتے ہیں. ابھی جو سب کا سب خلق کیا ہے, ابھی جو سب کا سب خلق کیا اور تمام کی تمام چیزیں آپ کو دی ہیں, ابھی تو آپ اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر دوبارہ بھی خلق کر دیا جائے تو ہم نے کرنا وہی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. یعنی اگر پوری کی پوری کائنات دوبارہ خلق کر دی جائے اور کرنے کے بعد واپس ہمیں پلٹایا جائے, ہم نے وہی کریں گے جو ہم نے ابھی کیا ہے یا ہم ابھی کریں گے. پلٹنا ہم نے پھر بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس دنیا میں ہم نے اتنے چانسز دیے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, خدایا مجھے معاف کر دے, بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں, میں نے تیرے گناہ کیے, تیری اطاعت نہیں کی, تیری نافرمانی کی, مجھے معاف کر دے اور میں تیری طرف کیا پلٹتا ہوں. ہم نے آپ کو اتنے چانسز دیے حتیٰ آپ ہماری طرف اس دنیا میں ایک دفعہ بھی نہیں پلٹے. اگر پلٹے تو پھر واپس دوسری طرف پلٹ گئے, پھر پلٹے پھر دوبارہ دوسری طرف پلٹ گئے, اور یہ کام آپ ساری زندگی کرتے رہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے تو آپ اس کے علاوہ کام کریں گے؟ چانس کہاں ہیں؟ چانس کہاں ہے؟ چانس ابھی ہے. اگر ابھی آپ پلٹنا چاہیں تو پلٹ سکتے ہیں, اس وقت واپس نہیں آ سکتے. اور آپ کہیں گے کہ یہ تو سب آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں یہ تو بہت سخت ہے, ہمیں تو جاب پہ بھی جانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, آپ پھر بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجتہاد کرنا ہے اصول دین میں اور فروع دین کے اندر, اصول دین میں اور اخلاق کے اندر ہمیں اجتہاد کرنا ہے, یہ تو ناممکن ہے ہمارے لیے. یہ ناممکن نہیں ہے, یہ کہ کس نے آپ کو کہہ دیا ناممکن ہے؟ آپ یعنی یہاں پہ کوئی ہے بندہ جس کو کہ کبھی کچھ نہیں تھا پتا آئی ٹی کا لیکن آپ پتا ہے؟ کیا کوئی ایسا بندہ ہے یہاں پہ کہ جب اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ٹی کس چیز کو کہتے ہیں آپ وہ ماہر ہے؟ آیا ایسے لوگ ہیں جو کہ 40 سال کے بعد اپنے کیریئر کو بدل کے کوئی اور چیز؟ آیا ہمارے پاس یہاں پہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے 40 سال پڑھا اور اس کے بعد وہ کیب چلا رہے ہیں؟ آیا ہمارے پاس ایسے انجینئرز ہیں جنہوں نے 30-40 سال 20-25 سال انجینئرنگ کی اب وہ آئی ٹی کے اندر ہیں؟ آیا ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری تقریباً جتنی بھی کمیونٹی ہے یہاں پہ اگر 20-25 ہزار لوگ تھورن کلف میں رہتے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 80% سے زیادہ لوگ اس پروفیشن میں نہیں ہیں جس پروفیشن میں انہوں نے پڑھا تھا تو یہ شاید غلط نہ ہو۔ بھائی 20-25-26 سال کے بعد بھی آپ نے اگر پروفیشن چینج کیا ہے نا اور اس کے اندر بھی جد و جہد اور کوشش اور اجتہاد کی ہے تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ آپ اس معاملے کے اندر بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم 40 سال سے تو خدا کی نافرمانی کرتے رہے، یعنی 40 سال ہم نے جو جد و جہد کی اس کے اندر ہم ایک بہت اچھے نافرمان خدا کی مخلوق بن گئے، اب ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ اگر آپ کریئر چینج کر سکتے ہیں تو اس چینج آف کریئر کو بھی کر لیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ تو بحث جو ہے وہ معاد کے اوپر ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو دلائل چاہیے، خدا عادل ہے، اس عدالت کی بنا پہ صرف اور صرف یہ دنیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ہم نے آپ کو کچھ دلائل پہلے بھی دیے ہوئے ہیں، اس کی رہنمائی سے صرف رہنمائی ہے، باقی اجتہاد آپ نے خود کرنا ہے، یعنی ہم صرف آپ کی رہنمائی کریں۔ جس طرح سے مجتہد جب شروع کرتا ہے مقدمات پڑھتا ہے، اصول کے اندر آتا ہے، 20-25-26 سال اس کو ہدایت اور رہنمائی ملتی رہتی ہے ٹیچر سے، اس کے بعد وہ ایک حد پہ ایک جگہ پہ پہنچ کے صاحب نظر بن جاتا ہے۔ معاد کی ایک دلیل یہ ہے کہ خدا عادل ہے، اس کی عدالت کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی اور دنیا ہو، کیونکہ اگر اس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے تو بہت سارے لوگ جو کہ برے کام کرتے ہیں، جب آپ ان کے برے کاموں کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو جو اس دنیا میں سزا ملی وہ کافی نہیں تھی، آپ کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں جو مظالم اہل البیت علیہ السلام کے اوپر ہوئے ہیں، آیا مختار نے جب بدلہ لیا ہے، آیا وہ اس نے جو بدلہ لیا اور جس طرح سے سزا دی، آیا وہ عدل ہے کہ امام حسین جیسے شخص کے گلے کو 12 ضربوں سے ایک کند خنجر سے جو ہے وہ کاٹا جائے اور اس کو آپ حتیٰ 12 ہی ضربوں سے کیوں نہ کند خنجر سے کیوں نہ اس کے گلے کو کاٹ دیں، آیا یہ دونوں مساوی ہیں؟ جو شخص جو کہ نواس رسول ہو، امام وقت ہو، جس کے پاس ولایت تکوینی بھی ہو، تشریح بھی ہو، جو کہ رسول کی آغوش میں پلا ہو، اس کو اتنے ظلم اور اتنی شدت کے ساتھ شہید کرنا اس دنیا میں، اگر صرف یہی دنیا ہو تو عدالت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے، ایک شخص ہے مثلا اس نے ایک اچھا کام کیا، آپ اگزامپل لے لیں مثلا سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان لکھی، اس تفسیر المیزان سے اتنے لوگ جو ہے وہ استفادہ کریں گے، آیا یہ انصاف ہے کہ اس شخص کو مثلا آپ ایک پلیک دے دیں کہ جی آپ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بس یہ انصاف ہو جائے گا ان کے ساتھ؟ انصاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا عادل ہے اور خدا عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ جو دنیا جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یا تو وہ جرم کی صحیح معنوں میں سزا دے سکے یا کوئی چیز جو اچھی کی جائے اس سے اس کا انعام دے سکے. ابھی جو ہم کربلا کے حوالے سے منسلک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں کیونکہ معاد کے حوالے سے ہمارے پاس اتنی دلائل نہیں ہیں, ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ امام حسین نے یہ جو قدم اٹھایا کیوں اٹھایا, یزید کو خدا نے کیوں نہیں مار دیا, شمر کا ہاتھ کیوں نہیں فلج کر دیا, یہ جو مظالم کربلا کے اندر ہوئے یا کوفہ میں ہوئے خدا نے ان کو کیوں نہیں روکا. لیکن ابھی ہم تھوڑے سے مقدماتی بحث میں, انشاءاللہ جو باقی کے مجالس ہیں اس میں کوشش کریں گے کہ ایک مقدمہ بنا کے اس کو آہستہ آہستہ مقدمہ کے بعد یعنی کچھ اور آپ کو انفارمیشن دیں تاکہ آپ کے پاس ایک اچھی کم سے کم آپ کے اندر ایک حالت, تھوڑا سا حالت یقین کے اندر معاد پہ اضافہ ہونا چاہیے. اگر حتیٰ خدا کسی کو فوراً اس کے جرم کی سزا دے دے یہ بھی عادلانہ نہیں ہے. حبیل اور قابیل کا آپ سے کل پوچھا تھا کس نے کس کو مارا, صحیح کہہ رہے ہیں, قابیل نے حابیل کو مارا. قابیل کو اگر خدا اسی وقت سزا دے دیتا, اس نے ایک مرڈر کیا, اس نے قتل کیا, اگر خدا اسی وقت اس کو سزا دے دیتا آیا یہ انصاف تھا؟ باقی کے جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ قابیل کی وجہ سے. تو یہ انصاف نہیں تھا کہ اس کو رائٹ اوے سزا دے دیتا, بلکہ ایک وقت ہونا چاہیے تا قیامت جب تک یہ دنیا ہے اس کے اثر سے جو جو بھی اب قتل ہوگا انصاف یہ بنتا ہے کہ ہر قتل کی سزا اس کو دی جائے. صحیح, حتیٰ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے, خدا کے قوانین کو توڑتا ہے, گناہ کرتا ہے, اس کو رائٹ اوے سزا دے دینا عادلانہ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے, مثلاً آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے حوالے سے انہوں نے تفسیر المیزان کو لکھا, جیسے انہوں نے 20-25 سال کی کوشش کے بعد لکھا خدا ان کو ادھر اجر دے دے, یہ عادلانہ ہے؟ بھئی ان کی تفسیر کو پڑھنے کے بعد جتنے لوگوں نے ہدایت پائی, جتنے لوگ بدلے, آیا وہ ثواب ان کو نہیں جانا چاہیے؟ اگر تفسیر المیزان نہ لکھی جاتی تو وہ سارے کے سارے لوگ اس سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو بہتر نہ کر پاتے, آیا ان کو اس چیز کا ثواب جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ یہ عادلانہ چیز ہے. صحیح, اب اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور ہمارے اچھے کام کی وجہ سے, مثلا آپ لوگ سن رہے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی بدل جائے ایک تو ایک معجزہ ہوگا. معجزے بالآخر ہوتے ہی ہیں, دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ معجزے نہیں ہوتے. یعنی ایک تو معجزہ یہ ہے نا کہ ایک مرا ہوا ہے اس کو بندہ ہاتھ لگائے وہ مرا ہوا زندہ ہو جائے, یہ بھی معجزہ ہے. اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ایک مری ہوئی روح جاگ جائے, ایک منحرف شدہ انسان واپس صراط مستقیم پہ آ جائے, یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. البتہ اگر ایسا کوئی معجزہ ہو جائے, میں نہیں کہتا کہ ہوگا, البتہ اگر ایک ایسا معجزہ ہو جائے, اب اس معجزے کی بنا پہ وہ شخص بدل گیا, اس نے مثلاً داڑھی رکھ لی, نمازیں پڑھنے لگا, ہماری کسی بہن نے حجاب پہننا شروع کر دیا, انہوں نے وہ تمام کے تمام وہ قوانین جو کہ وہ پہلے توڑ رہے تھے ان کو اب خدا کی اطاعت کرنے لگے, وہ ایک تو وہ جو ثواب ان کو اب مل رہا ہے, آیا اس میں میرا شیئر ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے. اس کے بعد ان کے بچوں نے جو ان سے سیکھا اس میں بھی ہے, اس کے بعد ان کے بچے جب بڑے ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کیا اس میں ہے یا نہیں ہے؟ اس میں بھی ہے. تا اس قیامت تک جو شخص بھی اس چین کے اندر آ جاتا ہے, اس ڈومینو افیکٹ میں آ جاتا ہے, ان تمام کے تمام لوگوں کا ثواب کا مستحق خدا مجھے قرار دیتا ہے کیونکہ وہ عادل ہے. ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک برا کام کیا اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اگر ہم نے ایک بچے کی پرورش صحیح نہیں کی, اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد اس نے آگے جا کے اور لوگوں کو گمراہ کیا, اور گناہ کیے, اپنے بچے کو اس نے صحیح طرح سے نہیں پالا, اس کے بعد اس کے بچوں نے باقی کے بچوں کو صحیح نہیں پالا, تا قیامت وہ ایک بچے کو نہ پالنا صحیح طور پہ, اب انسان مستحق ہو جاتا ہے کہ تمام کے تمام عذاب کے اندر وہ شریک ہو. جس طرح سے اگر آپ ایک بچے کو صحیح طرح سے پال لیں وہ بڑا ہو اس کے بچوں کے اوپر وہ. تو آپ کو تو وہ ایم ایل ایم سنا ہوا ہے نا, یعنی خدا کے جو نظام کے اندر ایم ایل ایم چلتا ہے نا, ایم ایل ایم ملٹی لیول مارکیٹنگ کے وہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ سب کو کسی نہ کسی نے پھنسانے کی کوشش کی ہوئی ہوگی کہ آپ اس میں لگ جائیں, اس میں یہ ہوتا ہے اوور رائٹس ملتے ہیں, آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور گھر میں بیٹھے آپ کو سارا چیک مل جائے گا اور اوور رائٹس آ جائیں گے اور ثواب ملتا رہے گا. خدا کا ثواب اور اس کی جو سزا ہے وہ ایم ایل ایم کی طرح ہے. ہو سکتے ہیں آپ عالم برزخ میں ہو, آپ چلے گئے ہیں, لیکن یہاں سے اوور رائٹس کیا آتے رہیں گے, یہاں سے جو جو ثواب آپ کما رہے ہیں. مثلا جلوس ہے, کوئی آپ فلاحی کام کرتے ہیں, کوئی آپ یعنی یہ کہ لوگوں کے کسی کی مدد کرتے ہیں. سیلاب آیا تھا, سیلاب کے اندر آپ لوگوں نے محنت کی, پیسے جمع کیے, بھیجے, یعنی یہ بھی سب جو فلاحی کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کیا پتا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے جا کے دروازوں کو کٹکھٹایا اور وہاں سے جو نکلا اس سے مانگا کہ وہ پیسے جو آپ نے مانگے وہ کس کس کے پاس گئے اور کس طرح سے وہ بھوکوں کے پیٹ جو ہیں وہ بھرے گئے, اس کے بعد انہوں نے آگے آپ کو دعا کی, اس کے بعد ان کے بچوں کی جان بچی, اس بچے کی جس کی جان بچی وہ بڑا ہو کے مثلا ایک عالم بن گیا, عالم بن کر اس نے لوگوں کو ہدایت دینا شروع کی. آپ کے وہ جو پیسے اکٹھے کرنا تھے اور جانا تھا دروازوں کو کھٹکھٹانا تھا, وہ سب کا سب تا قیامت تک جو اس کا اثر برقرار رہے گا اس کے ثواب کے اندر آپ بھی شامل ہیں. اب خدا اپنی حکمت سے اور ہماری جو کیپیسٹی ہے اس ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم تمام کے تمام اثر کو تا قیامت تک دیکھ سکیں, اس نے اس کو چھپا دیا تاکہ دیکھیں کہ کون شخص جو ہے وہ ان چیزوں کو جانے بغیر اچھے کام کرتا ہے یا برے کاموں سے رکتا ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ میں نے یہ جو چھوٹا سا کام کیا ہے وہ کر کے کتنا زیادہ آگے جا کے اس کے اثر ہوں گے, بہت آسان ہوتا اچھے کام کرنا, ہوتا ہی ہے نا, ہر کوئی اچھے کام کر رہا ہوتا. اور اگر یہ پتہ لگ جاتا کہ اتنی برے آثار آئیں گے اس چھوٹے سے برے کامل میں, تو بہت آسان تھا ہم برے کام نہ کرتے. تو پھر یہ جو اختیار خدا نے ہمیں دیا ہے, واقعاً آیا ہم حقدار ہوتے کہ روزے معاشر میں ہمیں عزت ملے یا رسوائی ملے؟ پھر تو 6 بلین کے 6 بلین لوگ ہی سب کے سب اچھے کام کر رہے ہوتے اور برے کاموں سے اجتناب کر رہے ہوتے. پھر کیا فائدہ رہ گیا کہ کس طرح سے پھر مومن اور فاسق جو ہیں وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے, عالم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی ہے, وہ دلیل یہ ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں, مثلا میں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ میں نے کہا ہمارے بیک یارڈ میں ایک درخت لگ گیا, نہیں ہمارا جو چھوٹا سا بیک یارڈ ہے ادھر ایک درخت پیارا سا اگایا, مثلا اورنجز کا یا کسی بھی درخت کوئی بھی پھل کا, دوبارہ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ایک اور درخت ادھر نکل آیا. اب آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کے اتنے درخت اگ رہے ہیں, تو آپ کے لیے مشکل ہوگا یا آسان ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا؟ بہت آسان ہوگا, ہے یا نہیں؟ یا مثلا ہم نے ایک اچھا کام کیا, کسی کو امر بالمعروف عن المنکر کیا, کوئی نہیں آگا ایسا ہوتا ہے, میری طرف توجہ رکھے ورنہ پھر ہم ابھی ختم کر دیں گے. میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں جب آپ کے ڈسٹریکٹ چہروں کو دیکھتا ہوں. اگر مثلا آپ نے کسی کو امر بالمعروف عن المنکر کیا اور آپ کا جو گھر پہلے 2000 اسکوائر فٹ کا تھا, اب وہ 5000 کا ہو گیا, ساتھ ہیں, آپ نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی اور آپ کے گھر کے فرنیچر کے اندر جو ہے وہ موتی اور ہیرے اور جواہرات لگنے لگے, ساتھ ہیں, آپ نے مثلا خدا کی راہ میں ایک صدقہ دیا اور آپ کا جو بینک بیلنس تھا وہ ملٹیپلائی ہو گیا, صحیح, آپ مثلا زیارت کے لیے گئے اور جب آپ واپس آئے تو جتنا بھی آپ کی جو پراپرٹی تھی وہ 6 گنا 10 گنا ہو گئی. اگر نقد رائٹ اوے آپ کو اس کا اجر ملتا تو مجھے بتائیں کون اس دنیا میں اچھے کام نہ کرتا پھر تو ہم سب ایک جیسے تھے، پھر تو سب ایک جیسے تھے نا، پھر تو ہر کوئی قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا، داڑھی بھی رکھی ہوتی، سسٹر نے حجاب بھی کیا ہوتا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہو رہا ہوتا، خدا کی راہ میں صدقات بھی دیے جا رہے ہوتے، سارا کا سارا گھر بھی لٹایا جا رہا ہوتا کہ خدا کی راہ میں ہم نے دے دیا ہے، ظالم کے خلاف آواز بھی اٹھائی جا رہی ہوتی، ظالم جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کر پاتا، یعنی مظلوم کی حمایت بھی ہوتی، یعنی تمام کی تمام دنیا جو ہے 6 بلین کے 6 بلین لوگ کیا اچھے ہو جاتے نقد اگر خدا کسی کو انعام دیتا، خدا نقد رائٹ اوے انعام نہیں دیتا، کیونکہ اگر دینے لگے تو پھر تو سب بھی ٹھیک ہے، کیسے پتہ لگے گا کون صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ایسے پتہ لگے گا جس نے کہ اپنے عمل کے اثر کو نہیں دیکھا، اپنے انعام کو نقد نہیں لیا، لیکن پھر بھی وہ اچھا کام کرتا ہے۔ اب جب تک اگر برے کاموں کے حوالے سے بھی ایسے، اگر نقد، میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دے چکا ہوں کہ اگر نقد ظالم کو اسی وقت جو ہے وہ اگر اس نے ظلم کیا، فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے، تو پھر ظالم کبھی کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ قیامت تک انتظار کریں، اور یہ سب چیزیں نقد ہمیں نہ ملیں، بلکہ ایک دن مقرر کر دیا جائے جس دن ہم تمام کے تمام لوگوں کو جمع کر کے اس میں سے جو اچھے ہیں ان کو انعام ملے، جو برے ہیں ان کو سزا ملے، اور سزا بھی وہ جو کہ ان کے تمام کے تمام ان کے اثر سے، ان کی وجہ سے جتنے بھی گناہ ہوئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین نے یہ جو اقدام کیا، جو مدینہ سے چلے، دوسرے لوگ اس کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ اگر ان کو یہ سامنے نظر آ جاتا کہ کربلا کے میدان میں جو خون بہے گا، جو امام حسین کے اصحاب خون بہائیں گے، اس کی اتنی عزت افزائی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیاس کو بجھا رہے ہوں گے، ان کا درجہ جو ہے وہ جنت کے اندر آئمہ کا، انبیاء کا درجہ ہوگا، خدا کے وہ سب سے زیادہ قریب لوگوں کے اندر شمار ہوں گے، ان کو آخرت کے اندر وہ درجہ ملے گا کہ جس کے اندر تمام کے تمام لوگ حسرت کر رہے ہوں گے کہ اے کاش ہمیں بھی وہ درجہ ملتا۔ اگر تمام لوگوں کو یہ بات بتا دی جاتی ان کے سامنے ہوتا، تو کون تھا جو مدینہ میں رہ جاتا؟ کون تھا جو امام حسین کے ساتھ نہ چلتا؟ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں ان لوگوں کو جو کہ مکہ میں تھے ان کو پتہ لگ جاتی، تو کون تھا جو امام حسین کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ سب کے سب کربلا کی طرف روانہ ہوتے۔ لیکن پھر امتحان کیسا؟ پھر امام حسین کو سید الشہداء کیسے کہتے؟ پھر امام حسین کے اصحاب کا وہ درجہ کیسے ہوتا؟ پھر وہ تمام کے تمام جو مصائب اہل البیت علیہ السلام پہ لوگوں نے کیے، اس تمام کے تمام معاملے کے اندر اگر ہمارا یقین معاد پہ آ جائے اور اس کے دلائل ہمارے پاس ہوں، تو ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ امام حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ مکہ میں کسی نے پوچھا، یا حسین آپ، یا امام آپ جو کربلا کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول نے مجھے کہا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تجھے خون میں غلطا دیکھے۔ ایک وقت وہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ چیز تم پر واجب ہے، انسان پھر بھی نہیں کرتا۔ ایک شخص ایسا ہے جیسے ہم ہیں، خدا کہتا ہے تم پہ نماز واجب ہے، میں تم پہ نماز کو واجب کر رہا ہوں، اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تم نے میری نافرمانی کی ہے، نماز کو قضا کرنا حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ ہم جیسا شخص نماز نہیں پڑھتا، اگر خدا یہ کہتا کہ حسن میں چاہتا ہوں کہ تم نماز پڑھو، وہ شخص جو ابھی وجوب پہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ چاہت پہ کیسے پڑھے گا؟ وہ شخص جو ابھی واجب ہونے کی چیز کے بعد بھی وہ خدا کی اطاعت نہیں کر رہا, وہ صرف اگر یہ سن لے کہ خدا صرف چاہتا ہے, کہاں پہ کرے گا؟ اگر خدا کہے کہ حسن میں چاہتا ہوں کہ تم حج پہ چلے جاؤ, ابھی جب کہ حج اگر واجب ہو جائے تو میں نہ جاؤں تو چاہت پہ کہاں جاؤں گا؟ اگر خدا کہے کہ حسن میں چاہتا ہوں کہ تم روزے رکھو, اگر یہ خدا ہمیں کہہ دیتا کہ حسن میں چاہتا ہوں کہ تم روزے رکھو, ہم میں سے کون رکھتا روزے؟ ابھی بھی جب کہ خدا نے کہہ دیا کہ واجب ہے تم پہ کہ تم روزے رکھو, پھر بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں, اور وہ زیادہ تر اس لیے کرتے ہیں کہ خدا سے وہ ثواب چاہتے ہیں یا جہنم کی آگ سے وہ بچنا چاہتے ہیں. تو اگر واجب پہ بھی وہ اطاعت کر رہے ہیں تو وہ خدا کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کی خاطر, کہ وہ نہیں چاہتے کہ جہنم میں ڈالے جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں. اور یہاں پہ ایک عارف ہے, یہاں پہ وہ ہے جو ایثار کر رہا ہے, یہاں پہ وہ شخص ہے نواس رسول ہے جو خدا کی چاہت پر, کہ خدا نے چاہا ہے تو اپنی جان کو خدا کے رستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کتنا عالی مرتبہ ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ اسی شخص نے کہا کہ آپ جو جا رہے ہیں شہید ہونے, پھر اپنے بچوں کو نہ لے کر جائیں. امام حسین نے کہا کہ میں نے رسول, اسی خواب کے اندر رسول نے مجھے کہا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے بچوں کو وہ اسیر دیکھے. ہم اپنے بچوں کو, یعنی جس طرح سے خدا نے ہمیں کہا ہے کہ ان کو بڑا کرنا ہے, واجب ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے بڑا کریں, ہم اس طرح سے ان کو بڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فجر ہے, نماز, اٹھنا ہے, بچے کو نہیں اٹھائیں گے, تکلیف ہوگی اس کو, یہ رات بیچارہ جاگتا رہے, پڑھتا رہے اسکول کے لیے, اب اگر ہم اس کو اٹھائیں گے اس کو تکلیف ہوگی, سونے دو اس کو. یا ماہ رمضان ہے, ابھی چھوٹا ہے, پیاس زیادہ لگے گی, بھوک زیادہ لگے گی, اس کو روزہ نہ رکھے یہ, حالانکہ واجب ہے اس کے اوپر مثلا. اور یہاں پہ امام حسین ہے جو خدا کی چاہت میں آمادہ ہیں کہ ان کے اہل بیت کو اسیر کیا جائے. یہ ایثار اور قربانی کا مقام وہ لوگ جو حتیٰ خدا کی اطاعت وجوب واجبات میں نہیں کر سک رہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. سمجھ میں کس کو آئے گی؟ جس کو خدا سے اتنا پیار ہو جائے, اتنا پیار ہو جائے کہ خدا کے ایک اشارے پر وہ چھ ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اس کی گردن کو چھدا ہوا دیکھ لے, اور اس وقت بھی کہہ رہا ہو کہ خدایا یہ مصیبت بھی میرے اوپر آسان ہے کیونکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پیار ہے خدا کے ساتھ امام حسین کا, کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پتا ہے کہ یہ جو اسیر, یہ جو قافلہ ہے جس کے اوپر یہ سب مظالم کیے گئے, جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے مارے گئے, جن ماؤں کو ان اونٹوں کے اوپر رکھا گیا کہ ہاتھوں کو اس طرح سے باندھا گیا کہ ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے گر جاتے تھے, اور خود امام کو اس اون پہ بٹھایا گیا اور ان کے برہنا اونٹ پہ بٹھایا گیا, اور اس طرح سے بٹھایا گیا کہ ان کی ٹانگوں کو اونٹ کے پیٹ سے رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا. ابھی اونٹ جو دوڑتا تھا تو امام کی ٹانگیں زخمی ہوتی تھیں. اس حالت میں امام سجاد نے صبر کیا کہ کوفہ میں جب لے کے گئے ہیں, اور امام حسین کا سب سے پہلے جو اسلام کے اندر کسی کا سر بھی نیزے پر آیا ہے وہ امام حسین کا تھا. اس سے پہلے اسلام میں کسی کا سر نیزے پر نہیں آیا. امام حسین کا سر نیزے پر ہے، حضرت عباس کا سر نیزے پر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان سروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور امام سجاد ان بیڑیوں کے ساتھ، اس توک کے ساتھ کوفہ کے بازار میں جا رہے ہیں. اگر ابھی تک بھی آپ نہیں دیکھ پا رہے اس کوفہ کے بازار کو، تو امام سجاد کا نام لیں. امام سجاد کے نام کی تسبیح کریں، اپنے دل میں پکاریں امام کو، یا زین العابدین، یا زین العابدین، یا سید الساجدین، اس کی تسبیح کریں اپنے دل کے اندر. امام رضا نے کہا کہ وہ آنکھ جو ہمارے مصائب پہ روتی ہے، اس روز، اس روز محشر جب تمام آنکھیں روئیں گی، اس آنکھ میں آنسو نہیں ہوں گے. جو ہمارے مصائب پر روتے ہیں، معرفت رکھ کے ہمارے مصائب پہ جو روتے ہیں، ان کا درجہ وہی درجہ ہوگا جو ہمارا درجہ ہوگا. آپ کے پاس اس وقت ایک اپرچونٹی ہے، آپ کے پاس اس وقت ایک موقع ہے کہ اگر ان کے پیار میں، ان کے مصائب پر، ان کی مشکلات پر اگر آپ کا دل شکستہ ہو جائے، دل ٹوٹ جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، آپ کے پاس اس وقت ایک موقع ہے جو آپ کے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے. روز محشر میں وہ آنکھیں جو روئیں گی، آپ کی آنکھ نہیں روئے گی. اس منظر کو ذرا اپنے ذہنوں میں لانے کی کوشش کریں کہ جہاں پہ امام سجاد بیڑیوں میں، تو گلے میں، ٹانگیں زخمی، پاؤں پہ چھالے، پاؤں میں کانٹے، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اس قافلے کے ساتھ جو لوٹا گیا، جس کو لوٹا گیا، جس کی عورتوں کی چادروں کو چھینا گیا، نیزے کے نوک سے چھینا گیا، جن یتیموں کو کسی نے ہاتھ شفقت ان کے سر پہ نہ پھیرا، بلکہ وہ مجمع ان کو باغی کہہ رہا ہے، وہ مجمع ان کے اوپر ہنس رہا ہے، وہ مجمع ان کے اوپر رحم نہیں کر رہا. ان سارے تماشائیوں کے درمیان بیبیاں کھلے سر اپنے سروں کے، اپنے بالوں کو اپنے منہ کے آگے چھپا کر چل رہی ہے. اتنا کہتی ہے کہ ان سروں کو قافلے سے آگے لے جاؤ. یہ سر جو نیزے پر ہے، یہ حسین کا سر جو نیزے پہ ہے، یہ عباس کا سر جو نیزے پہ ہے، ان سروں کو قافلے سے آگے لے جاؤ کہ ہو سکتا ہے لوگوں کی نگاہ ان سروں پہ پڑے، کہ ان سروں کو دیکھ کر وہ ہماری طرف نگاہ نہ کرے، کہ وہ بچی جس کو پیاس لگی ہوئی تھی، جس کو علی اصغر کی پیاس یاد آتی رہتی تھی، جس کو دکھ تھا کہ اس نے چتر سے پانی کیوں مانگ لیا، جو سارا سفر کربلا سے کوفہ تک حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے معافی مانگتی رہی، کہ اس بچی کی حالت کو دیکھ ایک بڑھیا کو ترس آتا ہے. وہ آتی ہے، کہتی ہے کہ اے بچی، یہ پانی پی، اس پانی کو پی لے اور میرے لیے دعا کر کہ کبھی بھی میری آل کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو جو سلوک تیرے ساتھ ہوا ہے. اور وہ بچی اس پانی کی طرف جب نگاہ کرتی ہے، اس کو علی اصغر اپنا چھوٹا بھائی یاد آتا ہے، اس کو وہ پیاس یاد آتی ہے، اس کے ہونٹ خشک ہے، اس کے ہونٹوں پہ چھالی ہے، دھوپ کی تپش سے اس کا رنگ سرخ ہے، چہرے پر تماچوں کے نشان ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، بالوں میں گرد و غبار ہے. وہ پانی کی طرف دیکھتی ہے، بی بی زینب آتی ہیں، بی بی زینب آ کے کہتی ہیں، سکینہ یہ پانی جو تجھے کس نے دیا؟
جب اس بڑھیا سے پوچھتی ہے کہ اے بڑھیا, بلکہ وہ کہتی ہے کہ میری ایک میرا ایک مولانا حسین کی بہنتی زینب, یہ دعا کرو پانی پی کر کہ مجھے میرے مولا کی زیارت ہو, مجھے اپنی ملکہ زینب کی زیارت ہو. بی بی زینب اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ اے بڑھیا تو نہیں پہچان رہی, ارے تیری دعا خدا نے قبول کی, تو زیارت کرنا چاہتی اپنے مولا کی, وہ سر دیکھ رہی ہے جیسے پر, وہ تیرے مولا کا سر ہے, زیارت کر لے جتنی کرنی ہے. وہ شہزادی وہ ملکہ جس کی تجھے آس ہے دیکھنے کی, میں وہ زینب ہوں. خدایا ہماری عزا کو امام حسین کی مصیبت میں, امام سجاد کی مصیبت میں, بی بی زینب کی مصیبت میں قبول کر, ہمارے شکستہ دلوں سے جو آنسو نکلیں ان آنسوؤں کو قبول کر.